الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسولوں طیبات میں سے کھاؤ، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں میں سے کھانا پینا اختیار کرو اور اچھے اور نیک عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جاننے والے ہیں، تمہارے اعمال کے بارے میں باخبر ہیں۔ اس آیت سے ہی معلوم ہو گیا کہ حلال اور طیب مال کا بڑا دخل ہے اعمال صالحہ میں۔ اعمال صالحہ اسی وقت آسان ہوتے ہیں جب آدمی کے پیٹ میں جو مال ہے وہ حلال کا ہو۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے چیلوں سے یہ کہتا ہے، جب کسی نوجوان کو زیادہ عبادت میں مشغول دیکھے تو اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ اس کے پیٹ میں جو مال ہے، اس کا جو کھانا پینا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ اگر اس کا کھانا پینا حرام کا ہے تو اس کی عبادت سے بے فکر رہو، اس کی عبادت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاں اگر حلال کا ہے پھر اس کو بہکانے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ حرام مال، اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ ایک آدمی مسافر ہے، مسافر کی دعا چونکہ قبول ہوتی ہے، سفر میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ بڑے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، مگر کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، کہاں سے اس کی دعا قبول کی جائے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے حاضر ہوں گے کہ ان کے اعمال تہامہ کے برابر، تہامہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس میں پہاڑی پہاڑ ہیں، سعودیہ میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے، وادی ہے، فرمایا کہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ان کے اعمال ہوں گے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی ان سب اعمال کو کل عدم کر دیں گے تو اور ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ایسا کس طرح ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان کی نمازیں بہت ہوں گی، روزے بہت ہوں گے، تلاوت ذکر وغیرہ بہت ہوں گی، کثرت سے ہوں گی، لیکن جب بھی ان کو حرام مال کا موقع ملتا تھا تو چوکتے نہیں تھے حرام مال کھانے سے، لہذا تمام کے تمام ان کے جو اعمال ہیں وہ اکارت کر دیے جائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رمضان شریف کی راتیں تھیں، میں اپنے معمولات سے فارغ ہوا اور فرماتے ہیں مجھے میرے والد نے قرآن کریم حفظ کرا دیا تھا، تو تہجد میں پڑھنے کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے اور تہجد پڑھ کے، رمضان شریف کی 27ویں رات تھی، میں اپنے والد صاحب فجر کی نماز پڑھ کر, اور فجر کی نماز وہ غلط میں ہوئی تھی یعنی اندھیرے میں, تو وہ پڑھ کر اور فرماتے میں قبرستان چلا گیا اپنے والد صاحب کی قبر پہ تلاوت کر رہا تھا, تو اندھیرے کا وقت تھا تو قریب سے کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آئی, اب وہاں تو کوئی بھی نہیں اس وقت, تو غور کرنے پہ معلوم ہوا کہ میرے والد صاحب کے برابر والی جو قبر ہے اس قبر میں سے یہ آواز آ رہی. بڑی حیرت ہوئی, جب تھوڑا سا اجالا ہوا لوگ آنا جانا شروع ہوئے چہل پہل ہوئی تو کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاؤ یہ قبر کس کی ہے, تو جس سے پوچھا گیا تھا اس نے جو نام بتایا, حضرت علی ابن مدینی فرماتے ہیں میں اس شخص کو جانتا تھا, وہ تو میرا جانا پہچانا آدمی تھا, تو میں یہ سوچ کر حیران رہ گیا کہ اس کی قبر ہے, حالانکہ یہ تو بڑا نمازی پرہیزگار تھا, انتہائی پرہیزگار نمازی اعمال میں لگنے والا, تو پوچھا انہوں نے محلے میں جا کر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بہت نمازی پرہیزگار تھا, اولاد نہیں تھی, کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا, کاروبار اللہ نے بہت اچھا کر دیا تھا, وسعت دے دی تھی کاروبار میں, برکت دے دی تھی, تو چونکہ اولاد نہیں تھی تو جب بوڑھا ہو گیا اور کاروبار میں مشغولیت دشوار ہونے لگی تو اس کو کسی نے یہ مشورہ دے دیا کہ تم اپنا سارا کاروبار سمیٹو اور اس سب مال کو سود پہ رکھوا دو تو سود آتا رہے گا. اب وہ کسی کے کہنے میں آ گیا اور اس نے اپنا سارا مال وہ اس کاروبار سمیٹا اور اس کے پیسے سود میں رکھوا دیے. اب وہ سود آتا رہتا تھا, مہینے بھر سود آ جاتا تھا, اسی سے اس کا گزارا ہوتا تھا بس. تو علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اسی کی نوست تھی کہ اس کی قبر سے آواز آ رہی تھی کرانے کی, درد سے جو عذاب کی وجہ سے, کیوں معمولی بات ہے, سود کا معمولی درجہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, معمولی درجہ یہ ہے کہ آدمی 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے, یہ سود کا معمولی درجہ ہے. میں کیا بتاؤں, ہم لوگ سب حالت جنگ میں ہیں اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب تک ہم سودی کاروبار سودی لین دین میں مشغول رہیں گے یہ ہم حالت جنگ میں ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے, کوئی قوم خوش رہ سکتی ہے؟ تو یہ حرام کی جو نحوست ہے یہ بڑی سخت ہے, بڑی سخت. او آدمی کب ڈاواں ڈول ہو جائے آپ بتائیے, یہ اس کو کسی نے پٹی پڑھا دی اور اس نے مال رکھوا دیا اپنا وہاں کہ بہت پیسہ آئے گا سود کا. حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے, دو جلدوں میں, یہ پڑھنی چاہیے کتاب, یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے. یہ خالی حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی آپ بیتی نہیں ہے, بزرگوں کا مزاج ہمارے اکابر کیا تھے ان کا مزاج سمجھنے میں یہ کتاب بہت مفید ہے, انتہائی مفید ہے. میں طلبہ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ چھٹیوں میں آپ بیتی کا مطالعہ کرو حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ, اگر بزرگوں کا مزاج سمجھنا ہے بہترین چیز ہے پڑھنے کے لیے خارجی مطالعے کے لیے. تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہے مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ, فرمایا کہ نہر جمن کی ایک دفعہ کھدائی ہو رہی تھی, اس نہر کا نام جمن تھا اور وہ رائے پور سے شروع ہو کر اور کاندیلا سہارنپور یہاں سے ہوتی ہوئی دہلی تک وہ نہر گئی تھی, بہت طویل نہر تھی. وہ نہر جب کھودی جا رہی تھی تو کھدائی کے دوران سونے کی ایک بہت بڑی اینٹ نکلی, تو ایک مزدور نے دو آدمیوں کو اپنے ساتھ اور لگایا اور وہ انگریز افسر جو تھا جو نہر کی کھدائی کا گویا کہ وہ سربراہ تھا, تین آدمی اس اینٹ کو اٹھا کر, اتنی بڑی وہ اور اتنی بھاری وہ اینٹ تھی سونے کی, اس کو اٹھا کر وہ گویا جو مزدوروں کا بڑا تھا اس نے دو آدمیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور وہ لے کر آ گیا وہاں. مزدوروں نے اپنے سربراہ کو دی، اپنے چودھری کو دی. اس نے کہا چلو بھائی ہم ان کے پاس چلتے ہیں، انگریز افسر کے پاس. تینوں مل کر اس کو اٹھا کے انگریز افسر کے پاس لے آئے. اس نے اس کا اندراج کر لیا، درج کر لیا، اور حیران بھی ہوا اس مزدوروں کے جو یہ جو رئیس تھا ان کا بڑا تھا، اس پر حیران ہوا کہ کتنا ایماندار آدمی ہے، کہ یہ چاہتا تو خود بوٹ کر سکتا تھا، اب آپس میں بانٹ لیتے، مگر اس نے ایمانداری سے یہ اینٹ یہاں پہ پہنچا دی. یہی انگریز افسر جب 25 سال کے بعد بنارس کا ڈپٹی کلیکٹر بنا، ترقی ہو گئی، تو اس کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا کہ ایک آدمی نے، وہ ایک بچی کے بالیاں تھیں کانوں میں اور وہ تھی سنہرے رنگ کی ہیں، پیتل پہ سنہرا رنگ کیا ہوا تھا، وہ سمجھا کہ یہ سونے کی ہیں، اس نے وہ کانوں سے بالیاں بھی کھینچی اور وہ بچی کو بھی قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا. تو یہ مقدمہ اس کے پاس لایا گیا. تو اس نے کہا لاؤ بھائی سامنے کون ہے، کس نے ایسا کام کیا ہے. اب جو لایا تو یہ وہی بوڑھا تھا، وہ بوڑھا ہو چکا تھا اس وقت، جو وہی مزدور تھا جو سونے کی اینٹ اٹھا کے لایا تھا. دو آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر، مزدوروں کا رئیس تھا بڑا تھا، اور دو آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا کے اس وقت 25 سال پہلے سونے کی اینٹ اٹھوا کے لایا تھا، ایمانداری سے جمع کروائی تھی، وہی تھا یہ. تو انگریز جو ڈپٹی کلیکٹر تھا اس نے کہا تو وہی بڈھا نہیں ہے، تو وہی نہیں ہے، تو 25 سال پہلے اتنی بڑی تو نے اینٹ دو آدمیوں کو ساتھ ملا کے میرے پاس جمع کرائی تھی. کہا ہاں میں وہی ہوں. تو اس نے کہا کہ اب کیا ہو گیا. اس نے کہا کہ پہلے اس وقت ہم کسی دوسرے کے مال کو لینا سور سے زیادہ بدتر سمجھتے تھے، سور کا گوشت کھانے سے زیادہ بدتر سمجھتے تھے، اور اب ہمارا ذہن یہ ہے کہ جو بھی آئے آنے دو، دل کو بدلتے دیر نہیں لگتی، اب ہمارا ذہن یہ ہے. آپ بتائیے. مگر وہ انگریز افسر بھی بڑا ہوشیار تھا. حضرت مولانا زکریہ رحمتہ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھ کر فرمایا، اس میں لکھا ہے وہاں عبدیتی میں، کہ اس نے مقدمے کا فیصلہ لکھا کہ یہ سب ہماری حکومت کا اثر ہے، اس کو خارج کر دیا جائے. مقدمہ یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ یہ ہماری حکومت کا اثر ہے، تسلیم کیا اس نے. یہ حرام اپنی طرف ایسا کھینچتا ہے کہ اگر آدمی کمزور ہو تو لڑک جائے. ایک کتاب ہے مغرب کی رواداری، مغرب، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک وہ بیٹی نے اپنے باپ کو مار مار کے گھر سے نکال دیا، جبکہ وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے اپنے گھر میں تھوڑی دیر کچھ دن قیام کرنے دو، رکنے دو. اس نے مار مار کے، یورپ کے کسی ملک میں یہ واقعہ پیش آیا، نکال دیا اس نے. تو پٹائی اور اس کے شور کی آواز سن کے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے وجہ پوچھی، تو بیٹی نے جواب دیا، اس سے پوچھا کہ بھائی تم اپنے باپ کو مار رہی ہو. اس نے کہا بات یہ ہے، تھوڑے دن پہلے میں نے اس سے قرض مانگا تھا کہ مجھے تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس نے باقاعدہ شرح سود لگا کر، سود کی شرح لگا کر مجھے قرض دیا تھا کہ یہ سود بھی لوں گا، تو سود بھی مجھ سے وصول کیا بدلے میں. اب یہ میرے پاس آیا تو میں کیوں رہنے دوں اس کو. دیکھا آپ نے، حرام کی نوسط ایسی ہے کہ بیٹی باپ کی دشمن ہو گئی. امین گیلانی صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی غلط فہمی ہے، غلط فہمی اس کا نام ہے. اس میں انہوں نے ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، امین گیلانی مرحوم نے، کہ میرے ایک دوست ایک مرتبہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے آج بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے. میں نے کہا بھائی سناؤ کیا واقعہ ہوا ہے. کہنے لگے میں عین وقت پر فجر کے لیے اٹھا، دیر سے اٹھا، آنکھ دیر سے کھلی، جلدی جلدی مسجد پہنچا، وہیں پہ وضو کیا میں نے. وضو کرنے کے بعد اور مجھے سنتیں بھی پڑھنی تھی، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، فجر کی سنتیں پہلے پڑھنی چاہیے، اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی ملنے کی امید ہو تو پہلے سنتیں پڑھنی چاہیے. تو کہنے لگے مجھے سنتیں بھی پڑھنی تھی، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو میں نے جلدی سے وضو کر کے، اور جب میں نے اپنی ٹوپی اٹھائی وضو خانے پر تو ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی، میں نے اس کو جلدی سے جیب میں رکھ لیا. اب میں نے کہا جب اٹھ کے کھڑا ہوا اور ٹوپی سر پہ رکھی تو دل میں خیال آیا یہ چمکتی ہوئی چیز کوئی بہت قیمتی چیز معلوم ہوتی ہے, چلو ابھی نماز کو چھوڑو باہر چلتے ہیں مسجد سے, نماز بعد میں پڑھ لیں گے, پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں یہ کس کی ہے کیا ہے. اب وہ نماز کو بھی چھوڑا اور باہر جلدی سے گئے اور وہاں جا کر جو جہاں پہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو ایسی خلوت کی جگہ جا کے وہ چیز نکالی کہ وہ چیز کیا ہے. اب جو دیکھا تو وہ اپنی ہی گھڑی تھی, اپنی گھڑی, خود اپنی گھڑی کے دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میں نے اس وقت جب میں نیند سے اٹھا تو میں نے معمول کے مطابق گھڑی پہنی ہوگی اور پھر وہ جب وضو کے لیے میں نے گھڑی اتار کے رکھی پھر اس کے اوپر ٹوپی رکھ دی تھی. اب جو ٹوپی اٹھائی تو چمکتی چیز نظر آئی, میں سمجھا کوئی قیمتی چیز ہے وہ رکھ لی. اب ادھر جو جا کے دیکھا تو وہ اپنی ہی گھڑی تھی. اب بتائیے یعنی خود اپنے اوپر حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ ہے ذرا سی نیت خراب ہوئی اور اس کے اثرات کیا ہوئے, نماز بھی گئی اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا, وہ اپنی ہی چیز نکلی اور نماز بھی گئی, نماز جیسی دولت چلی گئی. ہائے ہائے ہائے, یہ حرام کی نوسط ایسی ہوتی ہے, بے برکتی, حرام کی بے برکتی بڑی خطرناک. حضرت یونس ابن عبید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے, تجارت کرتے تھے, چادریں بیچا کرتے تھے چادریں. تو آج کل تو وہ بڑی لائٹیں وغیرہ لگا کے اور بہت اہتمام ہوتا ہے. حضرت یونس ابن عبید رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ اگر دن میں بھی دکان کے اوقات میں اگر ابر چھا جاتا تھا, بارش کے قریب جیسے موسم ہو جاتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, تو وہ دکان بند کر دیتے تھے. رش لگا ہوا ہوتا تھا مگر کہتے تھے نہیں, گاہک ہوتے تھے مگر دکان بند کر دیتے تھے. لوگوں نے, قریب کے دکانداروں نے پوچھا, حضرت یہ آپ کا معمول کیوں ہے؟ فرمایا, بھائی بات یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اندھیرا ہو گیا, کوئی غلط چادر اور وہ عیب والی چادر نہ بیچ دوں, کہیں کوئی غلط چادر نہ لے جائے, کچھ کا کچھ سمجھ کے نہ لے جائے. اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ میں وہ ابر کے وقت میں, اندھیرے کے وقت میں دکان ہی بند کر دیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کے پیسے غلط آ جائیں, حرام کا آ جائے اور وہ مال کم ہو, کم قیمت کا ہو اور وہ پیسے زیادہ دے کے چلا جائے یا کچھ اور غلط فہمی ہو جائے اندھیرے کی وجہ سے, لہذا میں بند کر دیتا ہوں. ایسی احتیاط, حرام سے بچنے کی ایسی احتیاط. وہ جہانگیر نے, تزو کے جہانگیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کہیں سفر کے دوران اپنے مصاحبین سے بچھڑ گیا اور وہ کہیں انگور انار کے باغ میں پہنچا. جب وہاں پہنچا تو باغ والے سے کہا کہ بھائی کچھ انار ہیں, میں بھوکا پیاسا ہوں, کچھ انار کا رس پلا دیجئے. اس نے کہا جی بہت اچھا. اور وہ ملازم سے اس نے کہا اور وہ اس کے لیے انار کا شربت اس کے لیے لایا گیا, بڑے مزے کا شربت. اب اس نے پیا تو پوچھا کہ کتنا کماتے ہو سالانہ؟ تو اس نے کہا 300 دینار. اچھا, اب بادشاہ کی نیت خراب ہوئی, اس کے دل میں آیا کہ بھائی 300 دینار یہ کماتا ہے سالانہ, یہ بہت بڑی رقم تھی, لہذا اس پر تو محصول لگانا چاہیے. تو پوچھا اس نے پہلے کہ محصول کتنا دیتے ہو؟ کہ ہمارے ہاں محصول, ہمارا بادشاہ جو ہے محصول نہیں لیتا, وہ صرف پیداوار پر عشر لیتا ہے, محصول نہیں لیتا. تو بادشاہ نے کہا محصول لینا چاہیے, پوری رعایا سے لینا چاہیے, اور اس سے چونکہ زمین اچھی ہے, آمدنی خوب ہوتی ہے, لہذا رعایا سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے اگر محصول لگا دیا جائے. بس اس کا یہ سوچنا تھا, اس نے پھر کہا کہ بھائی, یہ سوچ کے اس نے کہا ذرا اور پلا دو انار کا رس, اور پلا دو. اب وہ اس کی لڑکی تھی, وہ لڑکی کو بھیجا اس نے, وہ گئی بہت دیر کے بعد واپس آئی اور وہ جو پیالہ تھا وہ بھی پورا بھرا ہوا نہیں تھا. تو بہت حیران بھی, حیران کیا, حیرانی کے عالم میں. تو اس نے کہا بھائی تم بہت دیر سے آئیں, پہلے تو تم جلدی آ گئی تھی. اس نے کہا یہ 7 انار میں نے نچوڑے, 7 انار, اور یہ تب بھی یہ پورا نہیں بھرا, اور پہلے تو 1 انار سے پورا بھر گیا تھا. تو بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا, اس کے باپ کی طرف, تو اس نے کہا لگتا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں ہمارے ملک کے, لگتا ایسا ہے کہ آپ ہمارے ملک کے بادشاہ ہیں, اور آپ کی شاید آپ کا یہ ارادہ ہو گیا تھا کہ اس باغ پر یا رعایا کے جتنے بھی باغات ہیں اس میں محصول اور ٹیکس لگایا جائے. اس نے کہا بالکل ٹھیک, تم نے صحیح کہا, تمہاری فراست بہت اچھی ہے. اور اس نے اپنا فیصلہ واپس لیا. اس نے کہا نہیں, میں اب ارادہ ترک کرتا ہوں. پھر بھیجا اس نے کہا اب ایک اور جوس پلاؤ, ایک اور گلاس پلاؤ, ایک پیالہ اور پلاؤ. اب اس کو لڑکی کو بھیجا تو اب وہ جلدی آ گئی اور پھر بھرا ہوا ایک ہی انار میں دوبارہ بھر گیا. نیت کا, بادشاہ کی نیت کا اثر پھلوں کے اوپر پڑ رہا, بے برکتی آ رہی ہے. ذرا سی نیت خراب ہوئی اور بے برکتی, اسی وقت نقد بے برکتی آ گئی. ہائے اللہ, ہم کیا سمجھتے ہیں نیت کو؟ نیت کا اثر ایسا پڑتا ہے جا کے پھلوں کے اوپر, جانوروں پہ. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شیر ایک بکری کو کھا گیا, اب وہ چرواہا سارو قطار رو رہا ہے. اس سے کہا گیا بھائی یہ تو ہوتا رہتا ہے, بھیڑیے لے جاتے ہیں, شیر کھا جاتے ہیں, چیتے بکری کو کھا جاتے ہیں, عام واقعات ہوتے ہیں, تو اتنا کیوں رو رہا ہوں؟ اس نے کہا میں اس پر نہیں رو رہا کہ بکری کو یہ شیر کھا گیا, یہ شیر میرے بکریوں کے ساتھ روزانہ پانی پیتا تھا, روز یہی شیر, اور کبھی میری بکریوں کو کچھ نہیں کہتا تھا, مگر آج اس نے میری بکری پر حملہ کیا ہے. اور اس کا معمول یہ کب سے شروع ہوا میرے ساتھ, میری بکریوں کے ساتھ پینے کا معمول؟ جب سے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بادشاہ بنے. اور لگتا ایسا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. اب جب تحقیق کی گئی تو واقعی معلوم ہوا عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. جانوروں تک پہ اثر پڑ رہا ہے, جانوروں تک پہ. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جو ان کو مخلوق پر گویا ان کو جو شفقت تھی ان کی, اس کا اثر جانوروں پہ. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر میں بلیاں پلی ہوئی تھیں, چوزے پلے ہوئے تھے, مرغیاں بھی تھیں ان کے چوزے بھی تھے, مگر مجال ہے کہ کوئی بلی چوزے کو چھیڑ دے؟ یہ حضرت کے قلب کا اثر تھا جو جانوروں تک پہ پڑتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں نیت کو, دل کے معاملے کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ہائے 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 اللہ. عمر ابن عبدالعزیز, یہی عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, جب ان کا انتقال ہوا تو کیا عرض کروں کہ انتقال کے بعد جو ان کے ترکے میں جو سامان, جو مال نکلا, 17 دینار, 17 دینار, 11 ان کے بیٹے تھے, 11 بیٹے, 17 دینار انہوں نے ورثے میں چھوڑے. 5 دینار سے تو ان کا کفن خریدا گیا, 2 دینار سے ان کی قبر کی زمین خریدی گئی. کتنے ہو گئے ہے بھائی؟ 7 دینار ہو گئے, 10 دینار بچے. 10 دینار اور 11 بیٹے, 19 درہم ہر بیٹے کے حصے میں آئے. صرف 19 درہم ایک ایک بیٹے کو ملے, 11 بیٹوں میں سے ہر ایک کو 19 درہم ملے. اس کے دل مقابل, مگر ایک, اچھا پھر پہلے یہ بتاتا ہوں, ہشام ابن عبد الملک یہ بھی بادشاہ تھا, عمر ابن عبدالعزیز بھی بادشاہ تھے. ہشام ابن عبد الملک نے بھی 11 ہی بیٹے چھوڑے اپنے انتقال کے بعد, اس کے بھی 11 بیٹے تھے. اور جب وہ مرا ہے تو ہر بیٹے کے حصے میں 10-10 لاکھ درہم آئے, 10 لاکھ درہم ہر بیٹے کے حصے میں. یہاں تو 19-19 درہم آئے تھے, وہاں 10 لاکھ درہم آئے, یہاں صرف 19 درہم. مگر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ایک بیٹے نے جہاد کے موقع پر 100 گھوڑے, صرف ایک بیٹے نے 100 گھوڑے دیے. وہی بیٹا جس کے حصے میں صرف 19 دینار آئے تھے, 19 درہم, دینار نہیں, دینار بڑا ہوتا ہے, درہم. اور یہی ہشام ابن عبد الملک جس کے ایک ایک بیٹے کو دس دس لاکھ درہم ملے تھے, اس کے بیٹے مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کے بھیک مانگتے تھے اور صدقہ وصول کرتے تھے, لوگ صدقہ دیتے تھے. کیا وجہ تھی؟ عمر ابن عبد العزیز نے تھوڑا سا ہی چھوڑا مگر تقویٰ والی زندگی تھی. جو چھوڑا حلال کا اور طیب چھوڑا, پاکیزہ بالکل, برکت ہوئی, اللہ نے برکت دی. ایک بیٹے نے 100 گھوڑے دیے اور ہشام ابن عبد الملک جو آ جائے بس صحیح ہے, آنے دو, یتیم کا ہو یا جیسا ہو, حرام ہو حلال ہو. میں نے شعر سنایا تھا نا پچھلی دفعہ, کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام, نہ کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال, ہٹے ہائے ہستی رہے رام و لال. ہاں ہٹا دیجئے, دونوں سے ہاں ہٹا دیں, رام اور لال بچ گئے. یہ ہندوؤں کے نام, ہندوؤں کے خداؤں کے نام ہیں. کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال, ہٹے ہائے ہستی رہے رام و لال. یہ ہے حرام اور حلال کی برکت دیکھیے اور نحوست دیکھیے حرام کی. یہ بھیک مانگ رہے کھڑے ہو کے, صدقہ وصول کر رہے ہیں. ہشام ابن عبد الملک بادشاہ کے بیٹے, شہزادے, جو کسی زمانے میں شہزادے ہوتے تھے. ابن خریف رحمت اللہ علیہ بڑے اکابر بزرگوں میں سے گزرے ہیں, یہ بھی تجارت کرتے تھے کپڑوں کی. احمد ابن طبیب کو ایک ملازم کے طور پہ, یہ ان کا ملازم تھا, اس کو بھیجا انہوں نے کپڑے بیچنے کے لیے. وہ کپڑے بیچ کے آیا اور وہ پہلے سے ایک کپڑا تھا, اس کا عیب بتانے کا کہا تھا کہ بھائی یہ عیب بتا کے بیچنا. اس سے پوچھا آتے ہی کہ بھائی وہ عیب تم نے بتایا؟ کہ نہیں, وہ تو عیب نہیں بتا سکا. اور بیچا کس کو؟ کہ کسی مسافر کو بیچا ہے, مسافر تھا, وہ یہاں رہتا بھی نہیں. اب بڑی مشکل سے, پہلے تو اس کو خوب ڈانٹا, پھر بڑی مشکل سے اس کا ٹھکانہ پتہ کیا, اور وہاں ٹھکانے سے پتہ چلا وہ تو مکہ معظمہ جو قافلہ جا رہا تھا ایک, اس کے ساتھ چلا گیا حاجیوں کے ساتھ. اب تیز رفتار گھوڑا کرائے پہ لیا اور اس قافلے کو پکڑ لیا جا کے. پھر اس قافلے والوں سے پوچھا اس نام کا آدمی ہے, ایسا آدمی ہے کوئی جس نے یہ کپڑا خریدا ہو؟ وہ اس نام اس تک آدمی تک پہنچے, پھر اس سے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ اس میں عیب تھا اس کپڑے میں, اپنے پیسے واپس لے لو. یہ پیسے جو تم نے دیے تھے وہی پیسے میں لایا ہوں, یہ پیسے واپس لے لو, ہمارا کپڑا دے دو. اس نے کہا میرے وہی پیسے ہیں تمہارے پاس جو تمہارے ملازم کو میں نے دیے تھے؟ انہوں نے کہا جی یہ لو پیسے. تو اس نے بھی کہا کہ یہ پیسے بھی کھوٹے تھے, یہ پیسے بھی کھوٹے ہیں, اب نکالے نئے. ان کو لیا اس نے اور پھینک دیا ان کھوٹے پیسوں کو, اور دوسرے پیسے نکال کے دیے کہ یہ لو, یہ اصلی ہیں, کھڑے سکے ہیں, یہ لے لو, اتنے پیسے اور دے دیے اس نے. اور وہ کپڑا بھی اس نے کہا میں آپ کو واپس نہیں کر رہا, میں خرید رہا ہوں, اور یہ صحیح پیسے بھی آپ لے لیجئے. وہ غلط مال جو بیچا تو پیسے بھی غلط ہی آئے, ادلے کو بدلا. ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. بڑی احتیاط سے چلنا پڑے گا, احتیاط سے. حضرت حمدون ابن قصار رحمت اللہ علیہ یہ بھی اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. ایک مرتبہ ان کا دوست ایک بیمار تھا, اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, ان کی بیٹھے ہوئے ہی اس کا انتقال ہو گیا. فرمایا چراغ بند کرو, چراغ کو بند کروا دیا. لوگوں نے کہا آپ نے چراغ بند کروا دیا, اندھیرا ہو گیا. فرمایا اب یہ مال ہمارا نہیں رہا, اس کے یتیم بچے ہیں, یتیم بچے, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے, بچے اس کے چھوٹے تھے. فرمایا ان کا مال ہے, اب ہمارا تھوڑی بچا یہ مال. اور یتیم چونکہ نابالغ ہوتا ہے, نابالغ کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں, شریعت میں اس کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں, ہمارے لیے یہ مال لینا بھی جائز نہیں, اس کا استعمال جائز نہیں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ, مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو دارالعلوم پہنچے مفتی اعظم پاکستان, تو وہ ان کے لیے کچھ کھانے کا وقت ہو گیا تھا تو کھانے کے لیے لایا گیا, ابھی تکفین وغیرہ کا عمل باقی تھا تو انتظار تھا, تو حضرت کے لیے کھانا لایا گیا. فرمایا نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا, کیونکہ ابھی وراثت ہی تقسیم نہیں ہوئی. جب وراثت تقسیم نہیں ہوئی تو یہ میت کی ملک سے نکل گیا, آپ کی ملک میں تو ابھی نہیں آیا, وراثہ کی ملک میں ان کو تو مال نہیں ملا, تو میرے لیے کیسے جائز ہے اس کا استعمال؟ منع, انکار فرما دیا. تو سارے بیٹے آئے اور بہنوں سے پوچھا اپنی پر انہوں نے آگے عرض کیا حضرت ہم سارے ورثہ اور ہماری بہنیں جو پردے میں ہماری والدہ سب یہ رضامند ہیں اس بات پر راضی ہیں کہ آپ یہ مال استعمال کر لیجئے کیونکہ آئے گا تو ہمارے ہی قبضے میں ہم ہی مالک بنیں گے لہذا ہم سب راضی ہیں اس پر اب تو آپ استعمال کر لیجئے تو پھر استعمال کیا اس کو اب بتائیے کہاں تک نظر جاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی واقعہ ہے ایک مرتبہ کپڑے کی تجارت تھی ملازم کو بھیجا عیب دکھا کر بھیجا کہ یہ عیب ہے یہ ذرا بتا دینا جس کو بیچو وہ بیچ کے آ گیا اور عیب نہیں بتایا آتے ہی پوچھا حضرت نے بتاؤ بھائی عیب تم نے بتایا تھا کہ نہیں عیب نہیں بتایا اس دن کی ساری آمدنی 30,000 درہم ساری آمدنی وہ صدقہ کر دی ساری آمدنی صدقہ کر دی جن کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ بھائی یہ کہیں ایسا نہ ہو حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں چلا جائے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صاحب نور ہوتا ہے نا روشنی جس کے پاس ہوتی ہے وہ روشنی ذرا سی کم ہو جائے اندھیرا اس کو محسوس ہو جاتا ہے اس کی مثال یوں سمجھیے ہمارے ملک میں بہت سے گاؤں ایسے ہیں بہت سے گاؤں جہاں ابھی تک بجلی نہیں ہے وہ ان کے یہاں دن بوئی کوئی پنکھا نہیں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں کوئی لائٹ اور روشنی نہیں نہ رات میں کوئی روشنی ہر رات ان کے ایسی گزر رہی ہے ہر دن ایسے ہی گزر رہا ہے ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ عادی ہو چکے ہیں اور ہم اگر تھوڑی دیر کو لائٹ چلی جائے تو ہم پریشان ہو جائیں بھائی کیا ہو گیا لائٹ چلی گئی بے چینی رہتی ہے جب لائٹ آ جائے تو سکون آ جاتا ہے کیوں وجہ یہ ہمارے پاس روشنی تھی ہم صاحب نور تھے روشنی تھی تو ذرا سا اس میں کمی ہوئی تو ہمیں محسوس ہو گیا اور ایک وہ ہے ان کو ہے ہی نہیں ان کے پاس ایک آدمی ڈوبا ہی گناہوں میں وہ کرتا چلا جا رہا ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کچھ احساس ہی نہیں اس کو اور ایک آدمی نیک ہو تقویٰ والا ہو ذرا سی اس سے لغزش ہو جائے فوراً دل میں اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا اندھیرا آیا ہے دل میں مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب چونکہ ہم مدرسے والے ہیں تو اب تھوڑا مدرسوں کا بھی مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو شمائل کا درس حضرت مغرب کے بعد دیتے تھے شمائل کا درس مغرب کے بعد ہوتا تھا اب وہ عصر کے بعد تدفین ہوئی اور مغرب کے بعد انہوں نے کتاب اٹھائی ترمذی شریف اور یہاں رکھی اور چلے پڑھانے کے لیے کسی نے کہا حضرت آپ کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے آپ جا رہے ہیں فرمایا بس میں مجھے تو اپنی روزی حلال کرنی ہے میں کوئی شرعی عذر تو ہے نہیں کہ میں چھٹی کروں میں کیوں چھٹی کروں بلا ضرورت لہذا جا کے اس دن بھی سبق پڑھا دیا آپ بتائیے احتیاط بھائی کوئی ایسا نہ ہو غلطی ہو جائے کچھ مشتبہ مال آ جائے تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کے نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا میں نے عرض کیا نا کہ جس کے پاس روشنی ہو اس کے پاس سے ذرا سی کم ہو جائے روشنی تو پھر محسوس اس کو بے چینی ہوتی ہے تو حضرت نے فرمایا ایک دفعہ کہیں سے لقمہ حرام کھا لیا تھا لقمہ حرام کہیں سے آ گیا وہ غلط فہمی میں نے نگل لیا فرمایا کہ فوراً مجھے احساس ہو گیا نگلتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ یہ حرام کا ہے فوراً دل میں اندھیرا آ گیا تھا تو فرمایا میں نے جلدی جلدی پانی پیا خوب سارا اور تاکہ وہ لقمہ نکل آئے اور قے کر دی تو وہ چونکہ بھوک کی حالت میں کھایا تھا اس لیے نکلنے میں بھی مشکل ہوئی اور تھوڑا سا اس کا کچھ جز حصہ اندر ہی رہ گیا فرمایا اس کا یہ نقصان ہوا کہ ایک مہینے تک مجھے گناہوں کے خیالات تنگ کرتے رہے یہ گناہ کر لو فلاں گناہ کر لو گناہوں کے تقاضے مجھے تنگ کرتے رہے یہ حرام کی نحوست ہوتی ہے کہ گناہوں کے تقاضے بہت اس کو گھیرے رہتے ہیں کر فلاں گناہ کر فلاں گناہ کر فلاں کر گناہوں کے خیالات بہت آتے ہیں نیکیوں سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے نیکیوں سے منقبض انقباض ہوتا ہے ارے نہیں بھائی نہیں کرو نیکی نہ کرو نماز نہ پڑھو دور بھاگتا ہے نیکیوں سے اور نیک کام کرنے سے سستی طاری ہو جاتی ہے نیک کام کرنے دنیا میں تو بہت تیز ہے لیکن جب نیک کام کا وقت آئے تو سست پڑ جاتا ہے یہ بھی حرام کی ایک یہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نحوستیں لکھی ہیں سستی آ جاتی ہے دل میں اندھیرا آ جاتا ہے گناہوں کے تقاضے بہت تنگ کرتے ہیں نفس اور شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد लाइक फादर लाइक सन, बेटा जैसा बाप वैसा बेटा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इतने बड़े मुहद्दिस बने। अब ये हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक बाग में मुलाजिम थे, बाग में अनार का बाग था। मालिक ने एक दिन कहा कि भाई मीठा अनार लाके खिलाओ। उन्होंने जो अनार लाके खिलाया वो खट्टा निकला, तो उसने कहा भाई ये तो खट्टा है, दूसरा लाओ। दूसरा लाया वो भी खट्टा निकला। उसने कहा ये भी खट्टा है भाई, तीसरा लाओ। तीसरा लाया वो भी खट्टा निकला। अब उसको गुस्सा आ गया, गुलाम थे, गुलाम हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह गुलाम थे। गुस्से से उसने कहा तुम 5 साल से मेरे बाग में हो, तुम्हें यही नहीं मालूम कि पहचान क्या होती है, मीठे अनार की और खट्टे अनार की? तो हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी सादगी से फरमाया, हुजूर आपने जब मुझे गुलाम खरीदा था और गुलाम रखा था तो ये तो नहीं फरमाया था कि अनार भी खा लिया करो, मैंने तो आपके बाप से एक अनार नहीं चखा आज तक 5 साल में, तो मुझे पहचान कैसे हो, मुझे पहचान कैसे हो कि कौन सा अनार, मतलब मैं खाऊंगा तो पता चलेगा कैसा अनार मीठा होता है, कौन सा खट्टा निकलता है। उसने कहा तू 5 साल से तुमने एक अनार नहीं चखा? फरमाया नहीं। उसी वक्त आजाद किया, आजाद किया कि भाई तुम आजाद हो। एक ही लड़की थी और कोई औलाद नहीं थी, लड़की की शादी की और सारा बाग इन्हीं के नाम हो गया। आप बताइए तकवा, तकवा अजीब चीज होती है। क्या मुबारक रहमतुल्लाह अलैह सोच सकते थे कि पूरा बाग मेरे हिस्से में आएगा? वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह हर तंगी से उसके लिए बाहर निकलने का रास्ता बना देते हैं। वो यरज़ुकुहु मिन हैथु ला यहतसिब, ऐसी जगह से इस तरह उसको रिज़्क देते हैं उसको गुमान भी नहीं होता कि यहां से भी मिल सकता है। ये है तो गुमान था मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को कि ये बाग मेरे हिस्से में आ सकता है। सारा बाग मिल गया, अल्लाह ताला ने खूब बरकत दी, मालदार हो गए, गनी हो गए, पल पल भर में गनी हो गए। मेरे दोस्तों अल्लाह ताला थोड़े में बरकत अता फरमा देते हैं, जो अल्लाह ताला की तैयबात में से, अल्लाह ताला की हलाल की हुई चीजों में से खाने का और उनको इस्तेमाल करने का और उन्हें कमाने का की आदत डाले, अल्लाह का डर इख्तियार करे, तो अल्लाह ताला उसके लिए खुद ही रास्ता बनाते हैं और थोड़े में ही अल्लाह बरकत डाल देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क हलाल अल्लाह ताला नसीब फरमाए, लुक्मा हराम से हम सबकी, हमारी औलाद की, हमारी ज़ुर्रियात की भी हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।